پیر 10 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جمعی کا سلام۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تھر میں قحط و خشک سالی پر کیے گئے سوال پر کہا کہ وہاں ان کی حکومت نہیں۔
It's not my government. It's the people's government, and it's the Pakistan People's Party parliamentarians' government. They have government in Sindh, AJK, and Gilgit-Baltistan.
تھر پارکر کی حالت سیربین کا بڑا موضوع، لیکن پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سارا حسن سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ تھر جیسے مسائل پاکستان کے ہر شہر میں ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں بعض لوگ ہمیں اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہاں کی حکومت کی نااہلی اور بدعنوانی کا نتیجہ ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال میں یہ بہت سادہ سا مسئلہ ہے، اور یہ صرف تھر تک ہی محدود نہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں پاکستان کے ہر شہر میں درپیش ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقاتی کمیشن میں خفیہ اداروں کے نمائندوں کی شمولیت کا مطالبہ غیر آئینی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عدالتی کمیشن آئین سے ہٹ کر نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا،
یا تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یا انہوں نے قانون کو نہیں پڑھا۔ جوڈیشل کمیشن میں کوئی ایجنسیز کے نامینیز نہیں ہوتے، اس میں ججز ہوتے ہیں کہ ممبرز۔ جو کل انہوں نے فرمایا، جیسے عرض کی کہ بڑا کچھ عجیب قسم کی ہے، نہ تو وہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور نہ کوئی بادشاہت ہے۔
افریقی ملک نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک اسکول میں ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 48 طالب علم ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور اسکول میں طالب علم کے بھیس میں اس وقت داخل ہوا جب بچے صبح کے وقت اسمبلی کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ محکمہ پولیس کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا،
پولیس نے جائے وقوع کو حصار میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ میں خودکش بمبار کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں کہ حالات زندگی معمول پر آ جائیں۔
کسی گروہ نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ماضی میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام اس طرح کے حملوں میں ملوث رہی ہے۔ افغانستان میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 10 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان دونوں بم دھماکوں کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ تفصیل کے لیے ظفر سید۔
حکام کا کہنا ہے کہ پہلا حملہ مشرقی صوبے لوگر میں ہوا، جہاں خودکش حملہ آور نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایک پولیس افسر سمیت 7 پولیس اہلکار مارے گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور اس نے کمانڈر کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے دفتر پہنچے۔ دوسرا بم دھماکہ مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہوا، جہاں پولیس کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ صوبائی ترجمان کے مطابق اس حملے میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے۔
ایران کے جوہری پروگرام پر عمان میں مذاکرات کا دوسرا دور آج بھی مسقط میں جاری ہے۔ ان مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف، امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کیتھرین ایشٹن شریک ہیں۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب ایران اور مغربی طاقتوں کے مابین جوہری پروگرام پر عبوری معاہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر باراک اوباما نے کہا تھا کہ فرقین میں کئی معاملات پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ایران کس حد تک یورینیم افزودہ کر سکتا ہے اور اس پر عائد پابندیاں کب تک ختم ہوں گی۔ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں ملیشین ایئر لائن کے تباہ ہونے والے طیارے MH17 میں ہلاک ہونے والے مسافروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیل کے لیے شمائلہ خان۔
ایمسٹرڈیم میں ہونے والی تقریب میں مسافروں کے اہل خانہ سمیت دوست احباب نے شرکت کی۔ یادگاری تقریب میں ہلاک ہونے والے افراد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملائیشین ایئر لائن کا طیارہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جاتے ہوئے مشرقی یوکرین میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز میں سوار تقریباً 300 مسافروں میں سے 200 کا تعلق نیدرلینڈ سے تھا۔ یوکرین اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ روس نواز باغیوں نے جہاز پر میزائل داغا جو کہ روسی ساخت کا تھا، جبکہ روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں صدر اوباما نے ایک نئے معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت دونوں ملکوں کے شہریوں کی ویزوں میں 10 سال تک توسیع کی گئی ہے۔ بیجنگ میں کاروباری افراد سے ملاقات میں صدر اوباما نے کہا کہ کسی ایک ملک کی خوشحالی کی قیمت کسی دوسرے ملک کو نہیں چکانی چاہیے۔ صدر اوباما نے علاقائی تجارت کے فروغ کے معاہدے پر بھی بات کی جس میں چین شامل نہیں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کی اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات میں سائبر جاسوسی، عسکری عدم توازن سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات چیت ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام 24 گھنٹے آپ کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ اس پر جو خبر اس وقت ہے بڑی، جس سے بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے، وہ ہے نائجیریا کے اسکول میں دھماکہ، 47 طلبا ہلاک ہوئے ہیں۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک خود کش بمبار نے اسکول میں خود کو دھماکے سے اڑایا ہے، جس کے بعد یہ اموات واقع ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں سیربین میں آنے کو ہے، لیکن آئیے ریڈیو سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر کریں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ کا علاقہ تھر پار کر، خشک سالی، قحط، بے روزگاری، اموات، ذمہ دار کون؟ قدرت کو اس کا دوش دیا جائے یا انسانی کوتاہیاں، حکومتی غیر ذمہ داری کو دوش دیا جائے؟ سیربین کا یہ بڑا موضوع ہے، آئیے پہلے اسی پہ نظر کریں اور اس سے متعلق آئیے ذمہ دار کی سنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے تھر پارکر میں قحط اور خشک سالی کی بابت اپنی حکومت کی ذمہ داری سے انکار کیا۔ وہ آکسفرڈ یونیورسٹی میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی میں تھے، وہاں ان سے ہمارے ساتھی جاوید سومرو نے تھر پارکر کی بابت بات کی، قحط خشک سالی کے بارے میں جاننا چاہا۔ بلاول بھٹو زرداری کا انگریزی میں جواب تھا،
پہلے تو آپ اپنے آپ کو درست کریں، یہ میری حکومت نہیں ہے، یہ عوامی حکومت اور یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی حکومت ہے۔ ان کی حکومت سندھ میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے اور گلگت بلتستان میں ہے۔ تھر پاکستان کے اہم مسائل میں سے کا ایک مظہر ہے۔ بدقسمتی سے میڈیا میں کچھ لوگ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تھر ایک منفرد مسئلہ ہے اور یہ نتیجہ سابق حکومت یا موجودہ حکومت کے وزراء کی نااہلی اور بدعنوانی کا ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ معاملہ بہت ہی سادہ ہے، اور یہ معاملہ صرف تھر کا نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں نظر آتا ہے، جو تھر میں اسی طرح لیاری اور پارا چنار اور کوئٹہ وغیرہ میں نظر آ رہا ہے۔
یہ تھی بلاول بھٹو زرداری کی انگریزی میں بات چیت، جس کا ترجمہ ابھی آپ نے سقلین امام سے سنا۔ تو آئیے اب تھر پارکر کی مجموعی صورتحال پر نظر ڈالیں کہ خشک سالی اور قحط کیسا ہے، کہاں پر ہے اور کس پر کیا بیت رہی ہے۔ صحافی علی حسن نے تھر پارکر کے دورے کے بعد یہ رپورٹ دی۔
پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے ریگستانی ضلع تھر پارکر میں خشک سالی کی وجہ سے مجموعی طور پر صورتحال عام لوگوں کے لیے اطمینان بخش نہیں ہے۔ حکومت نے گندم کی مفت تقسیم کا کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن صرف گندم کی مفت تقسیم ہی تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ نامنگار علی حسن نے چھاچرو تحصیل میں دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کر کے جاننا چاہیے صورتحال کیا ہے اور لوگ کس طرح متاثر ہیں۔ علی حسن کی رپورٹ۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔
کیتار کے رہنے والا ہوں، کیتار ادھر سے 60 میل انداز دور ہے۔ اچھا، ادھر ہم آئے تھے کڑک جو ملتی ہے گردم ان کے لیے، ڈیپو ویپر ہوں، ہمارے پاس کڑک ہمارے گام کی، ان کے لیے 4 روز میں ادھر رہتے ہیں، کڑک تو ڈیپو نہیں بنتے، پھر گاڑی نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے بیٹھے۔ ہمارا ذاتی خرچے ہوتے ہیں، باقی تو گاڑی واڑی وغیرہ سگیرہ گورنمنٹ ہی خرچ بھرتی ہے۔
گندم یہاں 8 کلو فی آدمی کو ملتا ہے، آدم شماری کے حساب سے۔ 8 کلو
سمجھو تو یہ 8 کلو سمجھو تو یہ 15 دن کے لیے ایک آدمی کے لیے بھی گندم ہے سمجھو 15 دن کے لیے سمجھو مت کتنی بھی اس میں کنجوسی کریں اس 15 دن ایک آدمی کے لیے 15 دن
حکومت نے گندم کی بلا معاوضہ تقسیم شروع کی ہوئی ہے لوگ کس طرح مستفید ہو رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں
ابا ڈکال پیوا کالو ڈکال مار بیچے مرے گے بھوک مرے بےچارو مال ہے اسی اٹو بٹو کہہ ملیا
چھاچروں سے ہی تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر دوست محمد رحمو اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں
ان 70 سالوں میں صرف سر کو اس گندم پہ ہی رکھا گیا ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ اس گندم کے سوا بھی ایسی کوئی پلاننگ کی جائے کہ اس گندم کے علاوہ بھی سر کی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا جائے کہ ہمیشہ سر کے لوگوں کی ڈراؤٹ سے جان چھوٹ جائے پہلے جب بھی ڈراؤٹ آتا تھا تو ہاف ریٹ پہ گندم دی جاتی تھی ابھی گورنمنٹ نے ابھی چوتھا فیز چل رہا ہے چاروں فیزوں میں گورنمنٹ نے بالکل فری آف کاسٹ وہاں پہ گندم ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے
لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ مفت میں گندم نہ دی جائے تو پھر کیا کیا جائے
حلے صاحب گندم میں سستے رکھتی دی جائے زیادہ دی جائے ادمن فی بھاتی کو دی جائے اور ان کے بھلے پیسہ گورنمنٹ لے
سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں تھرپارکر ضلع میں قومی اسمبلی کی دو نشستیں ہیں ان میں سے ایک رکن پیر نور محمد جیلانی ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں
مختلف وجوہات ہیں یہ میں مجھے بھی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے جی یہ کوئی بھی آج تک تھر میں بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہاں وہاں یہ ہے کہ کافی سہولتیں نہیں ہیں جیسے کہ ہیلتھ کی سہولت وہاں موجود نہیں ہے
سرکاری اسپتالوں میں جعلی اور غیر معیاری دواؤں کی تقسیم بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پانی تو پورے ریگستانی ضلع کا اہم ترین مسئلہ تصور کیا جاتا ہے
پانی کا مسئلہ ہمارے پاس پانی بالکل نہیں ابھی ہم ایسے ہی بوٹ ہیں لوگ دو چار جنا مل کے اس طریقے سے پانی نکال رہے ہیں کڑوا
حکومت نے پینے کے لیے پانی کی فراہمی کا انتظام کرنے کے لیے کئی مقامات پر نمکین پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹ لگائے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں دوست محمد رحمو
سرپاکر کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 23,000 چورس کلومیٹر ایریا ہے اس میں 2300 گاؤں ہیں تو ان کے لیے یہ ان 50 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کام ہوتا تو تھر ڈیولپمنٹ ہو جاتا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ 750 آر او پلانٹ لگا رہی ہے پہلے وہاں پانی کی کوئی پالیسی نہیں تھی صرف کنویں ہی تھے اس پہ لوگوں کا دار و مدار ہوا تھا
پیر نور احمد شاہ جیلانی کہتے ہیں
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے یہ شکایت میرے پاس بھی پہنچی ہے ان میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے گاؤں کا جو دیکھ کر کے پوچھا بھائی یہ گاؤں کا بندہ جو ہے وڈیرا ہے تو اس کو فوکل پرسن بنا کے انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے واقعی غلط سائٹس دی ہیں یہ غلطی واقع ہوئی ہے یہ ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے
اگر ٹیوب ویلوں کو نصب کرانے کی مناسب منصوبہ بندی کر لی جائے تو لوگ کاشتکاری کے سبب ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں
کھاتے دار جو یہاں پر ہمارے بننے والے ہیں یہ کھیت ہیں انہوں کو کم ریٹ میں ٹو ویل انہوں کو لگا کر دیں اس کے بعد انہوں کے اوپر جو ایک قسط ہوتی ہے ماہانہ یا 3 مہینے یا 6 مہینے وہ انہوں کے اوپر سسٹم رکھیں گے
ایسے ریگستان میں رہنے والے لوگ جو بارشوں کے منتظر رہتے ہوں مویشی پر ان کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے اور مویشی ہی ان کے اساسہ ہوتا ہے
دوسرے نمبر بات ہے جو ادھر تھر کے اندر مال مویشی کے اوپر آدمیوں کو گزارا خاص کر کے سمجھو زیادہ ہے سمجھو 80% تو ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے تو یہ ان کے چارے کے لیے بندوبست کرے اور میٹھا پانی بہت کوڑا پانی ہے ایک تو کمزور ہے گھاس نہیں مل رہا ہے مال کمزور ہے اوپر کوڑا پانی پیتا ہے تو اور کمزور ہو جاتا ہے
لیکن ان کا یہ اثاثہ ان کے سامنے ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے
مال جام ہو بس ہو سے مطلب میرے ہینا بیماری جام ہے کہتا ہے بابا کل موئے برائے
جانوروں کے سرکاری اسپتال تو موجود ہیں لیکن ڈاکٹر بھی تو ہوں دوائیں بھی تو ہوں شیر محمد سمی جو دور افتادہ علاقے سے چھاچروں کی طرف آئے وہ بہت جلدی میں تھے انہیں اپنی بکریوں کو لگانے کے لیے انجیکشن درکار تھا
چھاترے چھاترے دوا کے لیے دوا ہے بکری کی سوئی لگائیں گا جس لگائیں گا بخار بخار کا ہیر دا بخار پنج دا دین جا تھیوا بہت سا سبن جا تھی دو دوسری ساری کتے جائیں
متاثرہ لوگوں کی بڑی تعداد دور افتادہ علاقوں سے نہری علاقوں کی طرف اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے منتقل بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعلی سندھ کہتے ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئے ہیں، لوگ بھی مانتے ہیں۔
بھوک سے نہیں مریں گے، نہ کبھی موا نہیں مریں گے، کس وجہ سے کہ پرانا وقت ہم تو ادھر سے ابھی تو نہیں آئے، کہا تھا پہلے بھی پڑھتے تھے، اب وہ کہا تھا اس وجہ سے زیادہ پڑے گا، ہمارے پاس درکھر تھے تھوڑے، برسات کی وجہ سے کم ہو گئے۔
علی حسن نے تھرپارکر کے دورے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ تھر کی خشک سالی اور قحط ایک غیر رسمی صنعت کو جنم دے رہی ہے جو قالین سازی کی ہے، اور اس میں 7 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچے کام کر رہے ہیں۔ لگتا ہے قالین سازی کی صنعت نے نہ صرف ان سے تعلیم لے لی بلکہ معصوم بچپنا بھی چھین لیا، چہرے ان کے مرجھا گئے ہیں۔ تھر سے ریاض سہیل کی رپورٹ جو کہ قالین سازی کے ایک ٹھیکیدار کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
لگا بے لگا کر چٹو کر بیاں دوکھڑی کر چلا چٹو بیاں دوکھڑی چلا اگ لگا بیاں کر ناسی۔
12 سے 14 اسکوائر فٹ پر مشتمل کمرے میں ایک شخص مختلف رنگوں کی آواز لگا رہا ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد 4 بچے ہم آواز ہو کر جواب دیتے ہیں اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی انگلیوں کی مدد سے اون دھاگوں کے پھندوں میں لگاتے رہتے ہیں۔ یہ مناظر تھر کے کئی دیہاتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ 12 سالہ سوجو میگھواڑ 12 گھنٹے اسی کھڈی میں کام کرتے ہیں۔
11 بجے ہم سب کو سورج طلوع ہونے پر آتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد گھر لوٹتے ہیں۔ اس پورے وقت میں صرف آدھا گھنٹہ کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، روٹی بھی اپنے ساتھ ہی گھر سے لاتے ہیں۔ میں اور میرا بھائی یہ کام کرتے ہیں جبکہ 2 بھائی کراچی میں مزدور ہیں۔
سوجو میگوا چھاچرو تحصیل کے گاؤں چھاپر دین محمد کے رہائشی ہیں، جہاں 30 سے زائد کھڈیاں ہیں جن میں مشین کے بغیر یعنی ہاتھوں کی مدد سے قالین بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں یہ بچے 11.5 گھنٹے اوکڑو بیٹھ کر ان رنگ برنگی اونی دھاگوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ گھاس کی چھت کے اگلو نما اس کمرے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ان بچوں نے ریشمی زراعت سے سانسوں کو بچانے کے لیے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ ہیرو میگواڑ اسی کھڈی کے مالک اور مستری بھی ہیں۔
قالین 4 مزدور ایکڑو مستری 5 ہو جانا تا مہینے میں لے دو اساں ملندا 400 روپے فٹ 400 روپے فٹ کے حساب سے ملے تو جے میں 8 12000
ہم 400 روپے فٹ کے حساب سے مڈل مین کو تیار قالین فروخت کر دیتے ہیں۔ اس رقم میں سے 12000 روپے تو خرچہ نکل جاتا ہے، جبکہ باقی پیسے 4 مزدور اور مستری آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کاریگر کے حصے میں 100 روپے اور مستری کے حصے میں 150 روپے روزانہ آتے ہیں۔
کسی بچے کے حصے میں 30 روپے تو کسی کے حصے میں 50 روپے بھی آتے ہیں، جس کو کام میں جتنی مہارت اتنی مزدوری مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ مزدوری 100 روپے سے زیادہ نہیں بنتی۔ مول چند میگھواڑ گاؤں کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں میں سرکاری اسکول کی عمارت تو موجود ہے لیکن استاد نہیں۔ انہوں نے حکام کو تحریری شکایت بھی کی لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ بعض گاؤں والوں نے مل کر ایک نوجوان کی خدمات حاصل کیے ہیں جو فی بچہ 100 روپے فیس لیتا ہے۔
پڑھنے رجن آئے آنے بار بی نمبر دے قالین نے انہاں نوں مانو 100 روپے 50 روپے دیہاڑی ملے دی مانو کی دکار تھی پیو ہے انہی گرے مانو کے پڑھن دا بار کے وجہ چوندا جانے۔
گاؤں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان تو تھا لیکن قید سالی کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے استاد کو دینے کے بجائے اگر 50 یا 100 روپے گھر میں آ جائیں تو بہتر ہے، اسی لیے والدین بچوں کو قالین سازی کے کام پہ لگا دیتے ہیں۔
تھر میں قحط سالی کے دوران خوراک کی قلت اور دیگر بیماریوں کے باعث بچوں کی ہلاکت کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ تھر میں ریلیف کمیٹی کے سربراہ تاج حیدر کا کہنا ہے کہ 1 دسمبر سے 473 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت نے فی خاندان میں 4 بار 500 گرام گندم تقسیم کی ہے۔ سندھ کے پسماندہ علاقے میں بچوں کے لیے تفریح کے مواقع تقریباً ناپید ہیں۔ یہاں ریت کی وجہ سے جدید اسپورٹس کے محدود کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ 12 سالہ سوجو میگواڑ کہتے ہیں کہ اگر انگلیاں زخمی ہو جائیں تو پھر ہی چھٹی ملتی ہے اور وہ کھیل کود کر سکتے ہیں، ورنہ اس کھڈی سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں، جہاں 11 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر ان کے گھٹنے رات بھر درد کرتے رہتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، چھاچرو، تھرپارکر۔
تو تھر میں قحط خشک سالی کے لیے کیا صرف قدرت کو دوش دیا جائے یا انسانی غفلت اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ ایسا تو نہیں نا کہ اچانک خشک سالی آ گئی ہو، ایسا تو نہیں نہ کہ صرف 1 سال آئی ہو، یہ سلسلہ تو گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ 1906 میں انگریز نے قانون بنایا تھا کہ یہ تھر کا علاقہ خشکی سے نہیں نمٹ سکتا. اچھا تھرپارکر پاکستان میں ہیں, برابر میں ہمسایہ ملک بھارت میں بھی تو اس ریگستان کی صحرا کی حدود گئی ہیں نا آگے, وہاں پر کیا انتظامات ہیں, کیا وہ بھی خشک سالی اور قحط پر قابو نہیں پاتے؟ نہیں, صورتحال بہت مختلف ہے. اس سب کو جاننے کے لیے میں نے سماجی کارکن اور تھرپارکر کو ان سائڈ آؤٹ جاننے والے صحافی علی اکبر رحیموں سے بات کی. پوچھا, حکومت کہتی ہے کہ حالات کی خرابی قحط نہیں ہے, نہیں قحط کی ذمہ دار ہے, آپ کیا کہیں گے؟
سب سے پہلے تو جو تھرپارکر ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا تھر ہے, اور پھر 44% ایریا عمرکوٹ ڈسٹرکٹ کا, اور پھر اس طرح سانگڑھ خیرپور کا جو علاقہ وہ بھی تھر میں آتا ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ پورا یہ علاقہ جو ہے وہ آفزدہ ہے, کہیں بارش ہوئی نہیں ہے اور کہیں ہوئی تو بہت کم, اس پہ نہ کاس ہوا ہے نہ کوئی بوائی ہو سکی ہے. اور یہ تیسرا کنسسٹنٹ یا مسلسل تیسرا قحط ہے, اس وجہ سے بنسبت پہلے سالوں کے حالات خراب ہیں.
ٹھیک ہے, تو علی اکبر رحیم صاحب, حکومت تو یہ کہتی ہے کہ حالات کی خرابی قحط نہیں ہے, پھر خرابی حالات کی وجوہات ہیں کیا؟ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, ملازمتیں نہیں ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, قحط خشک سالی, اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
حکومت کو بار بار تجربات ہونے کے بعد ایک بات وہ سمجھنے میں قاصر ہیں یا وہ سمجھنا چاہ نہیں گئے, وہ یہ بات ہے کہ سائنٹیفک فیکٹ اگر بتاتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں میں قحط کی جو فریکوینسی ہے, جو قحط پڑھنے کی رفتار ہے وہ بڑی ہے, اور یہ تیسرا مسلسل سال جو ہے وہ قحط ہے, اور اس کے اندر جو مائگریشن ہوئی ہے, جو لائف اسٹاک مال مویشی مرا ہے, لوگوں کی جو جانی گئی ہیں, یہ سارے عام ریکارڈ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اس کے سوا جو سماجی اور معاشی کچھ اور انڈیکیٹر ہیں, مثال کے طور پہ خودکشیاں ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے سچویشن ہوئی ہیں, اور لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں, وہ مرے ہیں. اب کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں سمیت, جو ریکارڈ پہ تاریخ اس میں تھر میں پہلی دفعہ 2014 میں ایک ماں دو بچوں کے ساتھ, مطلب ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے ساتھ, اور ایک ماں ایک بچی کے ساتھ اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہے, آپ کوئی بھی انڈیکیٹر ایک اٹھا کے دیکھ لیں, سوشو اکنامک, جو انسان کی کسی بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کا ہے, تو آپ کو تھر میں فرق نظر آ جائے گا, اور ان کی گورنمنٹ کی جو اپنی ڈیٹا ہے اس سے فگر نکل کے سامنے آ جائے گا کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو, ڈراؤٹ کی فریکوینسی ہو, مائگریشن ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو حکومت کے پاس نہیں. مثال کے طور پہ 70 سے فریکوینسی بڑھ رہی ہے ڈراؤٹ کی, کبھی بھی کسی بھی جو منتخب نمائندے اس نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے لیے بھی کوئی الگ پالیسی ہو, اس کے لیے بھی کچھ الگ فنڈس ہوں. ہمارے پڑوسی ملک نے 1952 سے اپنے این ایس سی پیسے رکھنے شروع کیے ہیں, وہاں کے جو پڑوسی علاقہ ہے اس میں جو عقائد آتا اس کو نمٹنے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. جب بھی ہوتا ہے ایک میلہ لگتا ہے, اس میں این جی اوز بھی آ جاتی ہیں, اس میں گورنمنٹ بھی شو کر لیتی ہے, اور پھر وہ پولیٹیکل پہ ایک دو کلو بھی پکڑا کے اور ان کو ایک عجیب اس میں برلے ڈال دیا.
تو علی اکبر رحم کیا کہیں گے آپ, اتنے بدتر حالات آج کی سطح پہ جو ہیں, یہ سب کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, کیا وقت پر ان کا پتہ نہیں چلا یا نا اہلی ہے جس کی وجہ سے ہوا, کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی نا اہلی کے ثبوت آن ریکارڈ ہیں, یہ ایک سال کی بات نہیں, ایک دن کی بات نہیں, دو سال کی بات نہیں, 3 سال تو یہ ابھی ہو چکے ہیں, لیکن ماضی کا آپ اٹھا کے دیکھیں. 1906 میں فیمن کوڈ بنا ہے, برٹش حکومت نے بنا تھا, اس سے لے کے ٹل ٹو ڈے انہوں نے کیا کیا اس پہ بہتری لائے. مثال کے طور پہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ ایک مرحلہ ہے, ایک سنامینا ہے, ڈراؤٹ آ رہا ہے, بارش نہیں ہوئی ہے, موسمیاتی آپ کو پریڈکشن مل جاتی ہے, تو اقدامات پہلے لینے ہوتے ہیں, یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. گزشتہ سال تو 3 مہینے سمری سی ایم صاحب کے پاس پڑی رہی, اس کا کون جواب دار ہے؟ اس سال پہلے پچھلے سال کے تجربہ ہونے کے باوجود چلایا گیا کہا گیا اور ایک اچھی ایک پیش رفت بھی ہوئی تھی کہ وہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں. ہم نے اس میں بھی یہ چیز پروپوز کی تھی اور ان کو کہا تھا وتھ ڈیو ریسپیکٹ خدا کے بندے آپ یہ نہ کریں کہ اگلے لوگ مرنا شروع ہو جائیں اور اگلے فیز میں پھر جو ہے پھر آپ یہ وضاحت میں پیش کرتے رہیں کہ نہیں قید نہیں. یہ جو ہے یہ نیت کا مطلب لگتا ہے نا, لیکن سمجھ تو رہے ہیں, سارا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اسکیمس بنائی, کس طرح سے پیسے لینے, کس طرح سے شیئر کرنا ہوتا ہے, یہ سارا سمجھتے ہیں. سمجھتے اس بات میں نہیں ہے کہ اس کو مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. اب حل کرنے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ سمجھنے سے زیادہ ان کی نیت کا مسئلہ ہے,
اسمبلیوں سے زیادہ ان کی نیت کا مسئلہ ہے. گزشتہ سال اس خشک سالی کی رپورٹ 6 مہینے چیف منسٹر کے پاس پڑی رہی. اقدامات پہلے سے کیے جاتے ہیں نا. یہ تھے علی اکبر رحیم تھر کی صورتحال پر. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نام نگار, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز 566 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. پاکستان کی طرف سے احمد شہزاد, یونس خان اور کپتان مصباح الحق نے سینچریاں اسکور کی. احمد شہزاد نے 176 رنز بنائے جو ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے. احمد شہزاد اور اظہر علی نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 169 رنز کا اضافہ کیا. اظہر علی مسلسل تیسری اننگز میں سینچری سے محروم رہے اور 87 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. یونس خان اور کپتان مصباح الحق نے زبردست فارم برقرار رکھتے ہوئے سینچریاں کر ڈالی. یونس خان کی یہ 5 اننگز میں 4th سینچری ہے, جبکہ مصباح الحق نے لگاتار 3 اننگز میں سینچریاں اسکور کی ہیں. کھیل ختم ہونے پر نیوزی لینڈ نے بغیر کسی نقصان کے 15 رنز بنائے تھے. آئی سی سی نے اپنے آئندہ صدر کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کی گئی نجم سیٹھی کی نامزدگی منظور کر لی ہے. یہ معاملہ اگلے سال آئی سی سی کی جنرل کونسل میں آئے گا, جس کے بعد نجم سیٹھی بنگلہ دیش کے مصطفیٰ کمال کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کی کلائی کی تکلیف کے سبب آسٹریلیا کے خلاف برسبن کے پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت یقینی نہیں. کرکٹ کمنٹیٹر اور آسٹریلیا کے سابق کپتان رچی بینو نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جلد کے سرطان میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج جاری ہے. 84 سالہ رچی بینو کا کہنا ہے کہ ان کے سر اور پیشانی پر جلد کے سرطان کی تشخیص ہوئی تھی اور اب ڈاکٹرز ان کے علاج سے مطمئن ہیں. وہ 3 جنوری سے آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہونے والے 4th ٹیسٹ میچ کی کمنٹری کریں گے. عالمی نمبر 2 راجر فیڈرر نے لندن میں ATP ٹور فائنلز کا آغاز جیت سے کیا. انہوں نے کینیڈا کے میلوس رونک کو 6-1 اور 7-6 سے شکست دے دی. جاپان کے کی نیشیکوری نے اینڈی مرے کو 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کو سوانسی کے ہاتھوں غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا. سوانسی نے 1 گول کے خسارے میں جانے کے بعد یہ میچ 2-1 سے جیتا. میچ کے بعد آرسنل کے مینیجر وینگر نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم نے اپنے ہاتھ سے جیت کا موقع ضائع کیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. کہا گیا ہے کہ پاکستان میں صارف کی قوت خرید بڑھی ہے, تو صارف کی صحت پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ یہ جو صارف خرچ کر رہا ہے, پیسہ اس کا اپنی جیب کا ہے, کمائی کا ہے, باہر سے آیا کالا دھن ہے, یا یہ کہیں اور کی کمائی ہے؟ تفصیلی تجزیہ آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے سارا حسن نے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تھر جیسے مسائل پاکستان کے ہر شہر میں ہیں۔ افغانستان میں دو بم دھماکوں میں کم سے کم 10 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں بم دھماکوں کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ نائجیریا کے ایک اسکول میں ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 48 طلبہ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ فلسطینی شہری کی ہاتھوں اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو نے دہشت گرد حملوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے چین کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 2 برسوں سے متنازع جزیروں پر ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جوہری پروگرام پر مذاکرات مسقط میں ہو رہے ہیں۔ جوہری پروگرام پر عبوری معاہدے کی مدت آئندہ 15 دن میں ختم ہو رہی ہے۔ اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ایک یادگاری تقریب میں ملیشین ایئر لائن کے تباہ ہونے والے طیارے کے مسافروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے سارا حسن سے سنی۔ نائجیریا میں پولیس کہتی ہے کہ ملک کے ایک شمال مشرقی قصبے میں واقع ایک اسکول میں خود کش حملہ ہوا ہے جس میں 47 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 69 زخمی بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے اس حملے میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
نائجیریا کے قصبے پوتسکم میں واقع بوائز سائنس اینڈ ٹیکنیکل اسکول میں آج صبح اسمبلی کے وقت ایک خودکش بمبار بھیس بدل کر داخل ہوا اور یہ حملہ کیا۔ پولیس شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے شدت پسند گروپ بوکو حرام کا ہاتھ ہے۔ بی بی سی کو حملے کا منظر بتاتے ہوئے ایک نامعلوم عینی شاہد نے کہا،
اسکول کے بچے صبح 7:30 بجے اسمبلی کے لیے گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے کہ طالب علم کا بھیس بدل کر ایک شخص اسکول میں داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ ایک تباہ کن دھماکہ تھا۔ درجنوں بچے اپنی جانوں سے گئے جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ بعض کے جسموں کے اعضاء الگ ہو گئے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔
اسی اسکول کے ایک طالب علم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے جائے وقوع جہاں ایمرجنسی آپریشن جاری ہے پر ساتھ ہی طلبہ کی مسخ شدہ لاشوں کو دیکھا۔ ایک مقامی نے بتایا کہ اسپتال میں والدین اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر نوحہ کنا تھے۔ دھماکے کی جگہ پہ موجود فوجیوں پر مشتعل افراد کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ ان مشتعل افراد نے الزام لگایا کہ فوج بوکو حرام کی شورش سے نمٹنے کے لیے کافی اقدامات نہیں لے رہی۔ پولیس کے ترجمان ایمینوئل اوجوکوف نے واقعے کی تفصیلات بی بی سی کو بتاتے ہوئے کہا،
آج صبح 8 بجے کے قریب ایک خودکش بمبار ایک مرد طالب علم کا بھیس بدل کر اسکول کی صبح کی اسمبلی میں داخل ہوا اور بم دھماکہ کر دیا جس میں خودکش بمبار سمیت 46 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ مزید 69 طالب علم اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع کو حصار میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ میں خودکش بمبار کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں کہ حالات زندگی معمول پر آ جائیں۔
نائجیریا میں بوکو حرام نامی شدت پسند گروپ پچھلے 5 سالوں سے ایک اسلامی ریاست کے قیام کی کوششوں میں ہیں اور اس دوران جاری شورش میں انہوں نے اکثر و بیشتر اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بوکو حرام کا مطلب ہے مغربی تعلیم حرام ہے اور یہ گروپ بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے مسلسل ایک مہم چلا رہی ہے۔ اس گروپ کا ماننا ہے کہ لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دینا چاہیے اور لڑکوں کو صرف اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ نائجیریا کی ریاست یوب میں پہلے بھی بوکو حرام تواتر سے اسکولوں پر حملے کرتی رہی ہے۔ یوب نائجیریا کی ان 3 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں اس گروپ کی سرگرمیوں کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ ہے۔ نائجیریا میں بی بی سی کے نامہ نگار ول روز کا کہنا ہے کہ صبح کی اسمبلی کے دوران حملہ کرنے کا واضح مقصد زیادہ سے زیادہ طلباء کو ہلاک کرنا تھا اور اس سے پہلے ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کسی اور گروپ نے نہیں بلکہ بوکو حرام نے ہی قبول کی تھی، اس لیے ایک بار پھر انہی پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ ان جہادیوں نے خاص طور پر اسکولوں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ لفظ چیبوک اب دنیا کے بہت سے حصوں میں پہچانا جاتا ہے جہاں سے اپریل میں بڑے پیمانے پر اسکول کی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن اسکولوں پر بہت سے دیگر خوفناک حملے بھی ہوئے ہیں جن کو بہت ہی کم توجہ حاصل ہوئی، جس میں یوبی کی ریاست کے علاقے بنی یادی میں گزشتہ فروری کو ایک اسکول کے ہاسٹل میں مارا جانے والا چھاپا بھی شامل تھا جس میں ہاسٹل میں مقیم درجنوں لڑکوں کو جلا کر گولی یا پھر چھریاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ خواتین طلباء کو یہ کہہ کر بخش دیا گیا کہ کبھی بھی اسکول نہیں جائیں گی اور شادیاں کر لیں گی۔ بوکو حرام چاہتی ہے کہ مرد طالب علم اپنی تعلیمات کو مذہبی تعلیمات تک محدود کر دیں۔
بوکو حرام نائجیریا. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. کہا گیا کہ پاکستان میں صارفین کی قوت خرید و فروخت گزشتہ 5 برسوں میں 130% بڑھی ہے, مطلب 130% کا گزشتہ 5 برسوں میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ صارفین کا معیشت میں اعتماد بھی بڑھا ہے, یہ کہا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس قوت خرید و فروخت کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی اس سال کچھ حد تک بہتر رہی, لیکن جب لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کو خاص نہیں, افراط زر کی شرح بھی زیادہ ہے, تو اس معاشی تضاد کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ ہماری ساتھی امبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی.
اسلام آباد کے مضافات میں عظمیٰ اسحاق ایک الیکٹرانکس کی دکان میں اپنے نئے گھر کے لیے نیا فریج خریدنے آئی ہیں. ایک یونیورسٹی میں کتب خانے کی منتظم کے طور پر کام کرتی ہیں, جبکہ ان کے شوہر کی بھی نجی کمپنی میں نوکری ہے. وہ اپنے گھر سے اس دکان تک موٹر سائیکل پر آئی ہیں جو ان کا بڑا بیٹا چلا رہا تھا. بیٹی سے چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں. ان کا فریج کئی سال پرانا ہے اور عظمیٰ کہتی ہیں کہ وہ اتنا بڑا خرچہ اس لیے کر رہی ہیں کہ سہولت بچت سے زیادہ اہم ہے.
نو ڈاؤٹ پیسے کی قدر تو کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن ایک کمپٹیشن بھی ہے, لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں, جن کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ ضرور ہونی چاہیے. تو اس لیے مجبوری بھی ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے میں اپنی ایگزامپل آپ کو کوٹ کرتی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب میرے پاس اس طرح کی ایسیسریز یا اس طرح کے پروڈکٹس نہیں ہوں گی تو میں اپنی لائف کیسے گزار سکوں گی. اس لیے مجھے بہت ضروری ہے میرے لیے کہ یہ چیزیں میرے گھر میں اویلیبل ہوں, جن سے میں شارٹ ٹائم میں ریزلٹس جو ہیں وہ اویل کر سکوں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ عظمیٰ کا خاندان ان 2 تنخواہوں والے گھرانوں میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے شہری مڈل کلاس طبقہ بڑی تعداد میں ٹی وی, فریج, واشنگ مشین وغیرہ جیسے مہنگے ساز و سامان خرید رہے ہیں. کئی سرکاری اور نجی جائزوں کے مطابق پاکستان میں صارفین اپنی اور ملک کی معاشی حالت کے بارے میں پر امید ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق 2011 کے مقابلے میں صارفین اس سال زیادہ پر امید ہیں. کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر ڈاکٹر جامع معیز کا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ شاپنگ کے مواقع اور ذرائع بڑھ گئے ہیں,
کہ لوگ سیونگ کم کر رہے ہیں لیکن ان کے اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو خرچ کرنے کی ذرائع زیادہ سے زیادہ ملتی جا رہی ہیں. ایک اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹک دوں کہ آج سے 3 سال پہلے انٹرنیٹ پہ شاپنگ 0.1% تھا ٹوٹل ریٹیل شاپنگ کا, 3 سال کے عرصے میں وہ 10 گنا بڑھ کر کے 1.1% ہو چکا ہے, جو کہ اسی طرح تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا.
سہیل عباسی کئی سالوں سے اسلام آباد کے بلو ایریا میں ایک موبائل فون بیچنے کی دکان چلا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں لوگوں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے اور ان صارفین کا تعلق ہر طبقے سے ہے. سہیل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اپنی تنخواہ سے زیادہ مہنگے فون قسطوں یا قرضوں پر لیتے ہیں.
کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ ایسے بھی مطلب لینے آتے ہیں فون, کہ جو بہت جن کی سیلری آئی تھنک مے بی 15,000 روپے ہوگی اور وہ فون 30,000 کا بھی. اور یوں نہ کہ دیکھیں, ایک اس چیز کے اندر ایک بندہ اگر وہ 30,000 کا فون لے رہا ہے تو اس کے اندر اسمارٹ فون کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے آپشن اتنی زیادہ دے دی ہے نا. پاکستان میں تھوڑا سا میں ایک چیز کو یہ بھی کہوں گا کہ لٹریسی ریٹ آپ کو پتا ہے ہمارا یونو کم ہے, اس کی وجہ سے نا ایک بندے کو آپشن مل رہی ہوتی ہے, جی میں نے اس میں مووی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے, یا لٹ سے یہ ہوگا وہ شاید اس مووی کے لیے 10,000 روپے خرچ کر دیں, تو وہ تو کر رہے ہیں لوگ, اس میں تو کوئی نہیں.
ماہرین کہتے ہیں کہ ملک کا نوجوان طبقہ بھی اس خرید و فروخت کی دوڑ میں برابر کا شریک ہے. پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پاکستانی معیشت کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال بہتر کارکردگی کی ایک بڑی وجہ نجی صارفین کی بڑھتی ہوئی خرید و فروخت ہے, بلکہ معیشت کی شرح صرف 3-4% کے درمیان ہے اور نجی استعمال کی مصنوعات کی خرید و فروخت قریباً 6% ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کی ترقی میں مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں ساتھ ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا. کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر قاضی مسعود کہتے ہیں,
ہمیشہ جو ہے وہ کنزمپشن کی بنیاد پر اس کو حل نہیں کر سکتے, آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی. تو چونکہ آپ نے کنزمپشن کی, اس سے طلب میں اضافہ ہوا, اس سے پیداوار میں اضافہ ہوا, اس سے امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا, اسے مزید انکم اضافہ ہوگا, تو یہ ایک جو ہے سرکل چل پڑے گا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو کیپٹل اسٹاک ہے, آپ کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ پیداواری صلاحیت اس وقت تک نہیں بڑھے گی جب تک آپ مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے چونکہ بہت کم ہے, اس لیے ہمارے ہاں جو یہ پروسیس ہے یہ بہت زیادہ مثبت نتائج نہیں دیتا.
گھر میں نیا فریج آیا تو عظمیٰ کے بچوں کے چہروں پر رونق آ گئی. چاہے جو بھی طبقہ یا عمر ہو, اپنی طرز زندگی بہتر کرنے کی آرزو کس کو نہیں ہوتی. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
امبر شمسی کی تھی یہ رپورٹ. تو پاکستان میں صارف کی قوت خرید میں کیا واقعی اضافہ ہوا ہے, اور یہ واقعتاً نوید سعید ہے عرف عام میں کہ خوشخبری ہے. میں نے اسی خوشخبری کو میزان پہ رکھا. اقتصادی امور کے ماہر اور صحافی شاہد حسن صدیقی سے بات کی. سب سے پہلے پوچھا, معیشت میں بہتری بتائی جا رہی ہے, کیا اس سے عام آدمی کی صحت یا اس کی زندگی میں بہتری آئی یا آئے گی؟
دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ جب تک پاکستان کی معیشت کی کچھ بنیادی چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. یا یہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو رش ہے یہ پراسپیرٹی کی علامت نہیں ہے.
اچھا,
نمبر ایک.
ٹھیک ہے.
اور چونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے, آپ کو پتا ہے کہ 3% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی ہے پچھلے 6 سال میں, اور جو پچھلے سال کی انہوں نے 4% دی تھی, 4.1 کی, وہ بھی میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. ہم 3-3.5 کے رینج میں چل رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور جب 7% سے کم اگر ہوتی ہے تو اس کا تو مطلب یہ کہ معیشت نیچے جا رہی ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ تھا کہ 16 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان اس وقت آ رہی ہیں, تو اس کے بن جاتے ہیں 1600 ارب روپے سال, جو کہ مڈل کلاس کو یا لوور مڈل کلاس کو پہنچ رہا ہے. اور چونکہ باہر سے پیسہ آتا ہے, کمائی کا نہیں ہے, ان کی فیملی بیچتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے حساب سے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں. تیسری چیز یہ تھی کہ پاکستان میں جو ہے کالا دھن بہت زیادہ ہے, تو جتنا کرپشن ہے, تو میرا اپنا کوئی اندازہ یہ ہے کہ 6000 ارب روپے سال پاکستان میں ٹیکس کی چوری ہے یا ٹیکس نہیں لگائے گئے, تو وہ دولت جو لوگ اس طرح سے کما رہے ہیں تو وہ پھر اسی طریقے سے خرچ کرتے ہیں. 80% پاکستان کی اکنامی ہے وہ بلیک ہے.
اچھا.
یعنی 20000 ارب روپے کی ہماری اکنامی بلیک ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کے جتنا بھی, ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریٹیلرس میں بہت رش رہتا ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورس ہیں, مگر کیا ہمیں پتا ہے کہ تمام پاکستان میں ایک سال میں 50 کروڑ کا صرف ٹیکس دیتے ہیں, 500 ملین روپیز کا, جو کہ شاید کراچی کے ایک شہر کے ایک مارکیٹ سے ملنا چاہیے. تو یہ آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر 500 ملین روپے سال کا ٹیکس دے رہے ہیں تو سیل ایکچوئل کتنی ہوگی جو بکس میں دکھا رہے ہیں.
اصل معنوں میں تو معیشت آپ کا میدان ہے شاید حسن صدیقی صاحب. عموماً یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں ترقی اور قوت خرید میں ترقی کا رجحان اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں, عام مزدور کی دہاڑی بڑھ رہی ہے, تو حقیقی ترقی مانا جاتا ہے. تو یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ کس کھاتے میں جائے گی؟
آپ نے بڑا اہم ابھی برآمدات کی بات کی, کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2011 میں برآمدات تھیں پاکستان کی, 2015 میں بھی وہی ہوں گی 4 سال کے بعد, حالانکہ دنیا میں تو 10-12% تو برآمدات بڑھتی ہیں نا, تو ہماری برآمدات تو 4 سال سے بڑھی نہیں ہے. اور چاروں حکومتیں اس دوران میں, سوری 4 برسوں میں جو بھی حکومت آئی اس نے تاریخی کامیابیوں کے دعوے کیے, لیکن اگر آپ اندر سے فگر دیکھیں تو وہ 2011 میں 25 ارب ڈالر کی تھی, 2015 جو اب جون میں آئے گا تو جو ٹرینڈ مجھے نظر آ رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2015 میں یہ ہماری برآمدات 25 ارب ڈالر ہی رہیں گی, پچھلے سال بھی 25 ارب ڈالر تھی. یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. ایک اور اہم بات میں بتا دوں, جو کہ جس رپورٹ کو یہ ردی کا پیپر اس لیے بنا دیں گی کہ اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ میرے پاس ہے, لیکن دبے لفظوں میں, بہت ٹیکنیکلی لینگویج میں, تاکہ عام آدمی نہ سمجھے, انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی. اس میں یہ تھی کہ کچھ برسوں میں پاکستان کی معیشت میں برآمدات میں 7800 بلین کا جو ہے ڈالرز کا اضافہ ہوا, لیکن جب چیکنگ کی گئی, ہم نے بھی یہ میں نے نکالا تھا, تو پتہ چلا کہ 5500 ملین ڈالر کی جو برآمدات ہیں وہ فکٹیشس ہیں. تو پکڑا ہم نے اس طرح سے کہ دبئی سے جو ہماری ایکسپورٹ تھی پاکستان کی وہ 1 ارب ڈالر کی تھی, اور دبئی کہہ رہا ہے یہ 700 ملین ڈالر کی آئی ہیں, تو 300 ملین کی جو اوور انوائسنگ کی گئی تھی تاکہ کنسیشنز لے سکیں حکومت سے, سستا لون دے سکیں, تو اگر آپ کا 20% آپ کی برآمدات اسی فیشز ہیں تو کون سی فیگرس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو بھارتی ایجنسیز رپورٹ بناتے ہیں وہ فیگرس کو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں, پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, پاکستان کی جو اور سچویشنز ہیں, ان کو وہ ٹوٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے تو کبھی اس قسم کی رپورٹوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی. اب آج ہی آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کی تعریف کی ہے, حالانکہ ان کے بینچ مارک جو انہوں نے رکھے تھے وہ تو 4 یا 5 اچیو نہیں ہوئے. اب وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں, لیکن ہم تو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں کہ 11 کروڑ آدمیوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, ہماری آبادی 20 کروڑ ہے. تو 11 یہ آکسفام کی رپورٹ تھی, تو جہاں 11 کروڑ آدمیوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, جہاں تھر میں 2100 بچے جو ہے اس لیے مر گئے کہ ان کو غذا نہیں ملتی, اسپتالوں میں پاکستان کا ہیلتھ کا جو خرچہ ہے افریقہ کے غریب ملکوں سے کم ہے, لوئسٹ, ون آف دی لوئسٹ. ہمارا جو تعلیم کا خرچہ ہے جی ڈی پی سے ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ. یہ سب تو ہے نہیں, تو پھر یہ پراسپیریٹی کہاں آ رہی ہے؟ یہ ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے.
یہ تھے اقتصادی امور کے ماہر شاہد حسن صدیقی, تجزیہ کر رہے تھے, اور ان کی پوری گفتگو اور اعداد و شمار سن کر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہوں, اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ دولت, یہ عمارت, یہ بلڈنگ, اور یہ سب کچھ حاضر من فضل ربی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریا گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
آئیے ذرا پاکستانی سیاست پہ نظر ڈالیں. وہاں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اور کئی وسار ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن میں خفیہ اداروں کے نمائندوں کی شمولیت کا مطالبہ نہ صرف حیران کن بلکہ آئین و قانون کے بھی خلاف ہے, جبکہ حکومت انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ان کا کمیشن کے قیام کا مطالبہ پہلے تسلیم کر چکی ہے. اس کے علاوہ ملک میں آئندہ انتخابات کے لیے اصلاحات کے لیے کام تیزی سے جاری ہے, جس میں تحریک انصاف کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ایوب ترین.
آج یہاں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے گزشتہ روز کی تجویز کہ ملک کی خفیہ ادارے آئی ایس آئی اور آئی ایم آئی کو سال 2013 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کا حصہ بنایا جائے کے بارے میں کہا کہ آئین اور قانون کے تحت اس مطالبے پر عمل ناممکن ہے.
یہ بڑا کچھ عجیب قسم کی ہے, نہ تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور نہ کوئی بادشاہت ہے کہ جس کا جو چیز چاہے وہ اسی طرح اس کو کر لے, کمپوزیشن اپنی مرضی کی کر لے. ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے اپنا آبویسلی سپریم کورٹ کو کہ آپ کون سے ججز کو ہمیں دیں. یہ ان کی ثواب بیت پہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ انکوائریز جو کمیشن, پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 56 کے تحت جو ہے یہ اس کے تحت ہی ہوگی.
اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان کی اگر صحیح خدمت کرنا ہے تو مستقبل کے لیے بہتر انتخابی اصلاحات لانے ہوں گے, جس کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر مشتمل 33 رکنی کمیٹی کا کام تیزی سے جاری ہے.
ہمیں 1283 پرپوزلز ملی جو کہ قریب 4000 صفحات سے بھی زیادہ مشتمل ہیں. اس میں آئینی ترامیم کی بھی پرپوزلز ہیں, اس میں قوانین کی تبدیلی کی بھی پرپوزلز ہیں, اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بھی پرپوزلز ہیں. اگر کوئی لوپ ہولز ہے اس کو پلگ کریں. یہ کام جو ہے فیوچرسٹک, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہمارے ساتھی جو ہے پی ٹی آئی, صرف انہوں نے 2 میٹنگ آج تک 10 میٹنگ اٹینڈ کی ہیں, اس کے بعد وہ نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے obviously جو ہماری سب کمیٹی ہے اس میں وہ کام کیا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عمران خان جس طرح کے تقاریر اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں وہ اخلاقیات سے باہر ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والی نسلوں پہ رحم کریں، وہ یوتھ پہ رحم کریں، وہ ہم کو اخلاقیات سکھانی چاہیے اور ہم اب وہی بات ایک اچھے انداز میں بھی کر سکتے ہیں، ہمیں تو تڑا اوئے تھروئے کرنے کے بغیر بھی ہم وہ بات کر سکتے ہیں، آفٹر آل وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور ایک تعلق ہمارا رہا ہے ماضی میں، میرا ایز پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ان سے تعلق رہا ہے، وہ مجھ سے ڈونیشنز لیتے رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اگلی جنریشن کو اگر اس طرف ان کو نہیں اچھے اخلاقیات سکھائیں گے تو کون سکھائے گا۔
عمران خان کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان نے خود ہی مذاکراتی عمل بند کیا تھا جبکہ حکومت نے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ ویسے بھی حکومت تحریک انصاف کے 14 صفحات پر مشتمل مطالبات تسلیم کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے اس سال 13 اگست کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ایک خط کے ذریعے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق 3 ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے کہا تھا جو تاحال نہیں بن سکا۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
ایوب ترین کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے دو جج صاحبان سے بات کی، ایک وجیہ الدین احمد اور دوسرے سعید زما صدیقی۔ وجیہ الدین احمد تحریک انصاف کے سرکردہ رکن ہیں اور سپریم کورٹ کے سابق جج بھی رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے انتخابی دھاندلیوں میں تحقیقات کے لیے جو بنے کا کمیشن، اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیا آئینی اور قانونی اعتبار سے یہ ممکن ہے؟
جی بالکل درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کمیشن آف انکوائری ہے اور یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے ماتحت اس کی تشکیل ہوگی، تو انہوں نے صرف اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، اپنی ریکمنڈیشنز پیش کرنی ہے اور ان کی جورسڈکشن جو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے اس سے متصادم نہیں ہے۔ ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی اور یقیناً کیونکہ وہاں پر سپریم کورٹ ججز بھی اس کمیشن کے ممبر ہوں گے تو اس کی بڑی ہائی کریڈیبلٹی ہوگی، لیکن پھر بھی جو کارروائی کرنی ہے اور عمل درآمد کرنا ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کے ماتحت الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، وہی کریں گے۔
ٹھیک ہے، یہاں ایک بنیادی سا سوال ہے وجیہ الدین صدیقی صاحب، جیسا اس وقت ماحول ہے اور جس قسم کا معاشرہ ہے اس میں انٹر سروس انٹیلیجنس جو کہ ایک سلامتی کا ادارہ ہے اس کو پارٹی یا پالیٹکس میں ملوث کرنا ملکی کوٹ ان کوٹ مفاد کے لیے بہتر ہوگا؟
نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ کام تفتیش کا یا انویسٹیگیشن کا یا انکوائری کا ہے اور ججز صحیح معنوں میں ان کاموں کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہوتے، یہ کام انہیں اداروں کا ہے کہ جو کہ عام طور پر تفتیش کرتے رہتے ہیں۔
یہاں ایک اور ذرا سا پیترا بدل کے ہے یہ سوال وجیہ الدین صدیقی صاحب، وہ یہ کہ تحریک انصاف کے سربراہ محترم عمران خان پہلے سپریم کورٹ کے ججوں سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے، پھر انہی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اب اگر آئی ایس آئی یا ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکار بھی محترم عمران خان کی توقعات پر پورا نہ اترے تو کیا وہ ان پر بھی عدم اعتماد کا مظاہرہ کریں گے یا فیصلہ قبول کریں گے؟ مطلب یہ کہ لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن یا کتنا یو ٹرن ہو سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز ہو اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جب وہاں بیٹھیں گے تو وہ دیٹ بائی اٹ سیلف وڈ بی اے گارنٹی فار ٹرانسپیرنسی، تو وہ ہو اور پھر جن لوگوں کا یہ کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، تفتیش کرنا، وہ لوگ بھی مناسب انداز سے کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ان کی ریکمنڈیشنز ہوں ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔
اچھا چلے، اس کا ایک دوسرا پرت دیکھتے ہیں۔ عمران خان پر مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے، الزام لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نواز شریف کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران کو انکوائری کمیشن میں رکھنے کے مطالبے سے عمران خان پر لگنے والے الزامات کو کیا تقویت ملتی ہے؟
دیکھیں یہ بالکل جو آپ نے فرمایا درست ہے, اور اس میں ہمارے جاوید ہاشمی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک سپورٹیو نوعیت کی باتیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صداقت کا پہلو کچھ کم ہی کم ہے. دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ویسٹرن ممالک کے اندر بھی افواج کا ایک رول ہوا کرتا ہے پالیٹی میں, یہ یقیناً ایک پیرلل رول ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو یہ کراس نہیں کیا کرتے, لیکن بہرحال ہوا کرتا ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر اگر تو حکومت ایک سٹبرن ایٹیچیوڈ اختیار کیے ہوئے ہے, بالکل بھی کسی بات کے اوپر ٹھہرتی نہیں ہے, اگر بات چیت شروع ہوتی ہے تو اس کو طول دیا جاتا ہے, اس کو لمبا کیا جاتا ہے جیسے سراج الحق صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, تو اس میں اگر فوج کو بھی اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی.
تو یہ تو تھے تحریک انصاف کے سرکردہ رکن سپریم کورٹ کے سابق جج وجیہ الدین احمد صاحب. لیکن آئیے پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی سے بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا اب اگر تحریک انصاف کی جانب سے انتخاب میں دھاندلیوں پر تحقیقات کے لیے کمیشن میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران کو شامل کرنے کے لیے کہا گیا تو کیا عمران خان کا مطالبہ آئینی اور قانونی طور پر قابل قبول ہوگا؟
دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اس میں شامل کرنے کا تعلق ہے, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ کمیشن جو بنتے ہیں یہ 1956 کا ایک ایکٹ ہے, اس کے تحت یہ کمیشن بنتے ہیں.
ٹھیک
ہے. اور اس کمیشن کو بنانے میں ایکسکلوسیو پاور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں نامنیٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور نامنیٹ کرنے کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن ہے تو صرف اس میں جوڈیشل آفیسر ہو سکتے ہیں, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا. جہاں تک کہ دوسرے لوگوں کا تعلق ہے, اگر گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے دوسرے جیسے دوسرے کمیشن نہیں بنتے, جیسے پولیس کے آفیسر کے کمیشن بنتے ہیں, تو اس میں صرف جوڈیشل آفیسر نہیں ہوتے بلکہ دوسرے ایگزیکٹو برانچ کے لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں تک کہ ایم آئی اور ایس آئی ایس آئی کا تعلق ہے, اس سلسلے میں میں آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ ریسنٹلی ابھی جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, اس وقت ایک ججمنٹ آیا تھا ان کا اپنے ایئر مارشل افضل خان کے کیس میں, اس میں واضح طور پہ انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ آئی ایس آئی کا کوئی بھی رول نہیں ہے اس قسم کے معاملات میں جو سیاسی معاملات ہیں, اس لیے یہ اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. تو یہ تو کوشچن پیورلی سیاسی کوشچن ہے, تو اس میں وہ کیسے شامل ہو سکتے.
ٹھیک ہے. تو سید رضا صدیقی صاحب, عدالتی تاریخ میں کبھی بھی آئی ایس آئی یا ایم آئی کے افسران پہلے کبھی کسی تحقیقاتی کمیشن کا حصہ بنے یا رہے؟
میری اطلاع کے مطابق ایسا کبھی نہیں ہوا. جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس میں صرف جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی جیسے انسٹانس کے لیے میں آپ کو بتا دوں, جب یہ اس پاکستان کا ڈیبیکل ہوا تھا
جی,
بڑا ہائی پاورڈ کمیشن بنا تھا,
حمود الرحمان
سربراہ تھے, حمود الرحمان صاحب
جی.
اس میں آپ دیکھیں سارے چیف جسٹس تھے, آل دی چیف جسٹس آف دی پروونس اینڈ دی چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس کمیشن میں کوئی بھی باہر کا آدمی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں باہر کے آدمی کو, باہر کے آدمی کو بلایا جا سکتا ہے, کمیشن بلا سکتی ہے, ان کو ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتی ہے, ان سے انفارمیشن لے سکتی ہے, لیکن وہ خود پارٹ نہیں ہوتی اس کمیشن.
یہ تھے پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سید الزمان صدیقی. پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک تین رکنی بینچ نے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو خارج کرنے کے بجائے ان کو مناسب حکم کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سیربین کا مقررہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں اب کوئی رپورٹ نہیں لے سکتا, لیکن ایک کام ضرور کر سکتا ہوں, اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پہ جھانکنے جاتا ہوں. نائجیریا کے اسکول میں دھماکہ, 47 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ اس وقت بھی اس کی لیڈ ہے, لیکن کافی ایک چیزیں نئی آئی ہیں. ہم جو چیزیں آج دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں اس میں ایک عنوان ہے, کس ڈے سر عام بوسو کنار, نیا بوسو کنار, نیا انداز احتجاج. ہو سکے تو پڑھیے گا, اب میں اس کی کیا تفصیل بتاؤں. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے سٹیفنی کوک. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی باری ہے, اور یہ ذمہ داری ہے سارا حسن کی.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تھر جیسے مسائل پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہیں. نائجیریا کے اسکول میں ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 48 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. افغانستان میں دو بم دھماکوں میں کم سے کم 10 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. دونوں بم دھماکوں کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو نے دہشت گرد حملے روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے. جاپان کے وزیر اعظم نے چین کے صدر سے ملاقات کی ہے. دونوں ممالک میں گزشتہ 2 برسوں سے جزیرے کی ملکیت پر تنازع ہے. اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ایک یادگاری تقریب میں ملیشین ایئر لائن کے تباہ ہونے والے طیارے MH17 کے ہلاک ہونے والے مسافروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.